پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزافر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيبي إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. گفتگو کے شروع سے پہلے چند دعا خدا کی خدمت میں، درگاہ الہی میں کرتے ہیں، تاکہ مجلس اور ذکر اہل بیت کی برکت سے جو محل نزول رحمت خدا ہے، اور مؤمنین کے اجتماع جو محل نزول رحمت خدا ہے، اس برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ خدایا، ہمیں تیرے دین کے معرفت، تیرے دین سے محبت، تیرے دین کی درد رکھنے کی توفیق، تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق، تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق، تیرے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا، امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنا آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو، اہل عالم کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجاہدین راہ حق، مجاہدین راہ اسلام، لبنان، فلسطین، سوریہ، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان اور جہاں کہیں اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار، خدا ان مجاہدین کی مدد فرما۔ خدایا، کفار، مشرکین، منافقین، تکفیری، ناصری سب کو اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، ہمارے شہداء کے خاندانوں کو، وارثان شہداء کربلا کے نقش قدم پر چل کر صبر کرنے کی، تحمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا، شہداء اسرا کی نسبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پورا عالم اسلام، خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو اسلامی حقیقی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، خصوصاً رہبر معظم کی تعیید اور مدد فرما۔ خدایا، حاضرین کے جو بھی حاجات شرعی ہیں، تمام حاجات کو پورا فرما۔ سب کے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفایا عاجل و کامل عطا فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے، مرحومین شہداء اسلام، اور ان آخر میں جو اسی شہر میں شہید ہوا ہے، محبان آل محمد جو شہید ہوئے ہیں، خصوصاً درخواست ہے ابن سید انصار حسین زیدی، سید انصار حسین زیدی ابن سید سرفراز حسین زیدی کے لیے، جو محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے کھوکر پار میں، وہاں کے امام بارگاہ کے منتظم بھی تھے، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک دور پر ہی محمد اسلام میں محبت کا عظیم مقام ہے. محبت کے عظیم اثرات ہے اصلاح معاشرے کے حوالے سے، خاندان کے اصلاح کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے. اسی لیے اس پر توجہ دیا، اور خصوصاً پاک ہستیوں کی محبت پاکیزگی کا باعث، پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ویسے بھی ہم دیکھیں، اگر ہمارے دل میں کسی ناپاک انسان کی محبت ہو، خود بخود اسی جیسے ہو جاتے ہیں. پاک ہستیوں کی محبت ہمیں ان جیسا بننے کی طرف دعوت دیتی ہے. محبت اہل بیت وسیلہ بھی ہے، ہدف بھی ہے. اس طریقے سے فرض کیجئے، پہلی کلاس میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ خود ہدف بھی ہے کیونکہ علم ہے، ساتھ وسیلہ ہے کلاس بالاتر تک جانے کے لیے. دوسری کلاس میں جو علم حاصل کرتے ہیں، خود ہدف بھی ہے، آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوا، آپ کے اندر سے جہالت میں کمی آ گئی، اور ساتھ بالاتر جانے کے لیے وسیلہ ہے. اسی طرح سے محبت اہل بیت ہدف بھی ہے، نورانیت کا ذریعہ ہے، ایمان قوی تر ہوتا ہے، خود نور ہے، ساتھ خدا تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بھی ہے، صراط مستقیم ہے. یہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. محبت اہل بیت، اسی محبت بے شرط و شروط، محبت بے قید سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ محبوب ہستیاں معصوم ہستیاں ہیں. یہ محبوب ہستیاں سب سے افضل ہے. یہ محبوب ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جن کے اطاعت کرنا واجب ہے. یہ محبوب ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. محبت کی اہمیت کے حوالے سے عرض ہوا کہ پیغمبر عظیم ترین مخلوق، خدا کے بعد عالم ہستی میں سب سے افضل ہستی کہ عظیم ترین کارنامے کے لیے اجرت محبت. تو محبت کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے. کیوں یہ عظمت ہے؟ محبت تو آسان ہے، کوئی علی کے ساتھ زندگی کرے محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، اگر اس کی انسانیت مسخ نہیں ہوئی ہو. محبت کی عظمت کے راز یہ ہے کہ محبت کے بغیر آپ امامت اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے. محبت آپ کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ اگر محبت نہ ہو امامت کو بھی آپ قبول نہیں کریں گے. محبت مقدمہ ہے قبول امامت کے لیے. امامت اصول دین میں سے، محبت فروع دین میں سے. لیکن خود محبت کے بارے میں حدیث ہے، حبنا اہل البیت اساس الاسلام. ہماری محبت اسلام کی بنیاد ہے، یعنی عملی لحاظ سے اس کے لیے بنیادی حیثیت. اگر محبت نہ ہو انسان امامت تک نہیں پہنچ سکتا، امامت نہ ہو تو نبوت تک نہیں پہنچ سکتا، نبوت نہ ہو تو توحید تک نہیں پہنچ سکتا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آج کے پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اتممت علیکم الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم واخشونی. آج کفار مایوس ہو گئے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مایوس قوم کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن تم، دشمن جب تمہارے سامنے سے ہٹ گیا ہے، آپس کے جھگڑا شروع کرو گے. آپس کے جھگڑے سے نجات کے ذریعے کیا ہے؟ خشیت خدا ہے، خوف خدا. الیوم یئس الذین کفروا، آج کفار مایوس ہو گئے. فلا تخشوهم، مایوس لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن تم خود مغرور ہو جاؤ گے، تمہارا شیطان بیدار ہو جائے گا، تمہارا نفس امارہ فعالیت کرنے لگے گا. وخشونی، خشیت خدا تمہارے دل میں ہو، مجھ سے ڈرو. رأس الحکمہ مخافت اللہ، حدیث میں فرماتا ہے کہ حکمت کی، حکمت کی سرچشمہ، حکمت کی بنیاد، حکمت کے سر، حکمت کے آغاز خوف خدا ہے. البتہ خدا کی خوف، خوف خدا کے بارے میں آپ کی خدمت میں نے عرض کی، یہ تلخ خوف نہیں ہے. بعض وقت کسی ظالم سے ہم ڈرتے ہیں، یہ تلخ خوف ہے، ناقابل قبول خوف ہے، دردناک خوف ہے، انسانیت کے، انسانیت کے لیے نقصان دہ خوف ہے. وہاں پر نہ ڈرنا مطلوب ہے، لیکن بعض اوقات کسی عظیم ہستی کی عظمت سے ڈرتے ہیں، والد کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں، یہ خوف شیرین خوف ہے، تربیت کنندہ خوف ہے، ترقی دینے والا خوف ہے. خوف الہی، خشیت الہی، انما یخش اللہ من عباده العلماء، خدا سے صرف بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں علماء ہے، یعنی معرفت خدا رکھنے والا. ابھی ہمارے اصطلاح میں مولانوں کو علماء کہتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کو اس کے معنی لوگوں پر حمل کرنا پڑے گا، مقنع علم رکھنے والے. جو خدا کی معرفت رکھتا ہے عظمت خدا کو درک کرتا ہے، عظمت خدا کو جو درک کرتا ہے خود بخود خشیت خدا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ آج کفار ہٹ گئے منظر سے، خوف خدا تمہارے دلوں میں ہو تو اسلامی معاشرہ بچ سکتا ہے. پھر آخر میں فرماتا ہے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اتممت کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ واتم الصيام الى الليل، یعنی روزہ کو رات تک پورا کرو، یعنی ایک سیکنڈ پہلے کھولا تو باطل، دن بھر کی بھوک اور پیاس ضائع. اسی طرح سے اگر آج کی نعمت نہیں ملی، حضور نے جو 23 سال کوشش کی وہ سب کے سب ضائع ہو جائے گی. کوئی علم غیب کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ بشر گواہ ہے اس حقیقت کو بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے. سارے انبیاء کے تعلیم ضائع کیوں ہو گئی؟ 124,000 انبیاء میں سے 25 کا نام ابھی تاریخ میں ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی مدد سے. آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ باقی 104 کتاب قرآن کے علاوہ 103، ان میں سے نام و نشانی صرف توریت، انجیل، زبور کے کچھ آیات ہیں وہ بھی تحریف کی شکل میں. یہ سب کیوں ہوا؟ صحیح جانشین کے فقدان کی وجہ سے. اسی لیے انبیاء ما سبق کے جانشین خود نبی ہوتے تھے، لیکن انبیاء کے درمیان فاصلہ پڑتا تھا، جب فاصلہ پڑتا تھا تو تحریفیں پیش آتی تھیں، اور بعد میں آنے والا نبی ان تحریفوں کا ازالہ کرتے تھے، بدعتوں کا ازالہ کرتے تھے، غلو کا ازالہ کرتے تھے، بد کرداری کے اصلاح کرتے تھے. اب ختم نبوت کا مرحلہ ہے، اسی لیے ایسے انتظام کی ضرورت ہے کہ نہ تحریف پیش آ جائے، نہ تزیہ ہو، نہ مٹا دیا جائے. تو اس کے انتظام یہی تھا کہ کتاب اور عترت کے ذریعے، ثقلین کے ذریعے پیغمبر نے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا. تو اگر غدیر کے دین کے اعلان نہ ہوتا، جس طرح سے عیسائیت میں، یہودیت میں، دوسرے ادیان میں انبیاء کی زحمتیں ضائع ہو گئی، اسلام میں بھی ضائع ہو جاتا. اسی لیے امامت کی اہمیت عملی لحاظ سے ہے، توحید، نبوت، عدالت فکری لحاظ سے بنیادیں ہیں، امامت معاد عملی لحاظ سے بنیادیں ہیں. یعنی اگر معاد نہ ہو لوگ دین کو نہیں اپنائیں گے، ورنہ علمی لحاظ سے معاد کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ہمارے پاس لیکن ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کافی ہے ثابت ہونے کے لیے، قرآن نے کہا ہے معاد ثابت ہونے کے لیے قرآن کافی ہے. اسی طرح سے امامت دلیل عقلی نہ بھی ہو، دلیل عقلی ہے، دلیل عقلی نہ بھی ہو، تب بھی پیغمبر نے فرمایا ہے، قرآن نے فرمایا ہے کافی ہے. لیکن عملاً دین اسلام کے بقا کے لیے معاد کی ضرورت ہے، قیامت کی ضرورت ہے. اگر قیامت کے تصور نہ ہو لوگ دین کو نہیں اپنائیں گے. اسی طرح سے امامت کی ضرورت ہے. اگر امامت نہ ہو دین اسلام کی داستان وہی داستان ہو جاتی جو سابقہ ادیان کے لیے پیش آئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ توحید نبوت ہے, رسالت ہے, حافظ رسالت امامت ہے, حافظ امامت مودت اہل بیت. مودت کی اہمیت یہی ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو امامت اہل بیت کو قبول کرے گا, جس کے دل میں امامت اہل بیت ہو وہ اہل بیت کی اطاعت کرے گا, اسلام کو بچائے گا. ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ محبت اہل بیت کو خدا نے واجب کیا جبکہ محبت اور دشمنی دونوں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں, تو کس طرح سے واجب کیا؟ یہ ایک. دوسرا, اگر ہم محبت کرنا چاہیں تو اس کا راستہ کیا ہے, کس طرح سے کسی ہستی کی محبت؟ اسلام میں تولا اور تبرع ہے, حل الدین الا الحب والبغض آیت دین, محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے. تو کچھ چیزوں سے کچھ لوگوں سے نفرت کرنا ہے, کچھ چیزوں سے کچھ لوگوں سے محبت کرنا ہے, تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کیا یہ مقدور ہے یا غیر مقدور ہے؟ ذریعہ کیا ہے, وسیلہ کیا ہے؟ مقدور ہونے کے لحاظ سے یقیناً محبت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایک آدمی جس کو آپ پسند نہیں کرتے, ہزار کوشش کرو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی محبت اپنے دل میں لائے. کسی آدمی سے آپ کو محبت ہے, ہزار کوشش کرو نفرت پیدا کرنے کی, نفرت پیدا نہیں ہوتی. جو شادیاں ہوتی ہیں اگر آپس میں ان کے نہیں بنتا ہے تو کوشش کرے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. زوجین بھی کوشش کرے تب بھی, جبکہ اسی نیت کے ساتھ شادی کی تھی کہ آخر دم تک مرنے تک ساتھ ہوں گے. تو محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے, دشمنی اور نفرت بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جب اختیار میں نہیں ہے, خدا نے کیسے واجب کیا ہے؟ تولا تبرا, محبت در راہ خدا, دشمنی در راہ خدا, کیسے واجب کیا ہے؟ کیونکہ واجب ہونے کے لیے قدرت, توانائی, شرط ہے. جواب یہ ہے کہ قدرت دو طریقے سے, بعض اوقات ڈائریکٹ اس کام کو آپ کر سکتے ہیں تو خدا واجب کرتا ہے, بعض اوقات ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن انڈائریکٹ آپ کر سکتے ہیں. فرض کیجئے اپنے جسم کو طاقتور بنانا, اس کو آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہیں. کھانا پانی ایسی ضروری چیزیں آپ کو لینا پڑے گا اور وہ خود بخود اس سسٹم میں جا کر طاقت میں تبدیل ہو جائے گی, کھانے پینے کے بعد خود بخود ہو جائے گی. اور جس وقت آپ کھاتے پیتے اس وقت طاقت میں تبدیل نہیں ہوتی, پیٹ بھرنا ہے, لذت لینا ہے تو ڈائریکٹ آپ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ کھانا کھائیں گے, لذیذ چیزیں کھائیں گے, لذت حاصل کر سکتے ہیں. طاقت حاصل کرنا ہے تو بالواسطہ ہو سکتا ہے. فرض کیجئے ایک آدمی کوئی 80 منزل کے عمارت سے نیچے چھلانگ لگاتا ہے. اب جس وقت چھلنگ لگایا ہوا میں تیر رہا ہے, خصوصاً وہ افراد جو سیکھ چکے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, اس وقت تو خودکشی نہیں ہے. ہوا میں تیر رہا ہے, مرا نہیں ہے, ہوا میں تو کوئی نہیں مرتا ہے. لیکن جب زمین سے لگنے والا ہے اس وقت یہ پشیمان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر زندہ بچا تو قانون کے مطابق, شریعت اور دنیاوی قانون دونوں کے مطابق پکڑا جائے گا خودکشی کے جرم میں. تو وہ کہے گا کہ نہیں, میری نیت نہیں تھی, میں جس وقت زمین سے لگ رہا تھا اس وقت پشیمان ہو چکا تھا. تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, اس وقت تمہاری قدرت میں نہیں, لیکن آغاز تمہارے قدرت میں تھا, شروع تمہارے قدرت میں تھا. تو یہ عمل مقدور شمار ہوتا ہے. اگر کسی عمل کے مقدمات آپ کے ہاتھ میں ہیں, بعد میں مقدور بھی نہ ہو مقدور شمار ہوتا ہے تمام انسانوں کے پاس. کسی نے گولی چلائی, فرض کیجئے 200 گز فاصلے پر, جس وقت چلائی اس وقت تو لگی نہیں, قتل نہیں کیا, جس وقت لگی اس وقت یہ پشیمان ہو گیا, پکڑا نہیں جائے گا. ظاہر وہ مجبوری تھی جب لگ رہی تھی, لیکن ابتدا اس کے اختیار میں. اسی طرح محبت اور نفرت, محبت اور نفرت ڈائریکٹ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اسباب محبت انسان کے پاس، اسباب عداوت انسان کے پاس. انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ انسان حسن سے محبت کرتا ہے. شک ہے حسن سے فوراً مادی حسن کی طرف نہ جائے، معنوی حسن اور مادی حسن. ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، حافظ شیرازی کے ایک شعر سنا، وہی پہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. اس شعر کو سن کر، یہ کیا ہے؟ ادبی حسن ہے نا، فصاحت و بلاغت ہے، معنوی حسن، شجاعت ایک معنوی حسن ہے. رستم و سہراب افسانوی شخصیت ہے، پسند کرتے ہیں معنوی. افلاطون 2000-2500 سال پرانا آدمی، سقراط، افلاطون، ارسطو، لیکن علمی شخصیات ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، حسن معنوی ہے. علی شیروان، جس کے بارے میں افسانہ ہے کہ وہ عادل تھا، شاید اپنے ان بادشاہوں کے درمیان نسبی طور پر شاید عادل ہو، ورنہ ظاہر تاریخ کے حوالے سے ہی عادل نہیں تھا. اس کے لشکر روم کے ساتھ جنگ کے لیے گیا ہے، تو خرچہ ختم ہو گیا، تو ایک آدمی نے جو لوہار تھا، اس نے کہا میں آپ کے خرچہ دے دیتا ہوں اس شرط پر کہ میرے بچے کو پڑھائی کی اجازت دو. کہانی، جنگ کو روکا، مال لایا، لیکن اس کو اجازت نہیں، یعنی اس نظام میں خاص طبقات کو پڑھائی کی اجازت تھی، باقی کو نہیں تھی. یہ تو عدالت کیسا ہے. تو لیکن بہرحال جب مشہور ہوا، حاتم طائی کو پسند کرتے ہیں، اس کے ایک حسن معنوی، کون سا؟ سخاوت کی وجہ سے. تو انسان حسن معنوی سے بھی محبت کرتا ہے، حسن ظاہری سے بھی. یہ بلڈنگ جتنی خوبصورت ہو اتنا ہی انسان آرامش کا احساس کرتا ہے، مناظر جتنے زیادہ خوبصورت ہو اتنا ہی انسان کے لیے پسندیدہ ہے. تو حسن میں معنوی، حسن ظاہری، کمال اور جمال باعث محبت. دوسرا یہ ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے. مولا کا وہ مشہور کلام ہے، احسن الی من شئت تکن امیرہ، جس پر آپ احسان کریں گے آپ اس کے امیر بن جائیں گے. احتج الی من شئت تکن اسیرہ، جس کی طرف آپ محتاج ہو جائیں گے آپ اس کے اسیر ہو جائیں گے. استغنی عن من شئت تکن نظیرہ، جس سے آپ بے نیاز ہوں گے آپ اور وہ برابر ہوں گے. تو یہ احسان اگر کسی نے کیا تو خود بخود الانسان عبید الاحسان. حدیث میں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. معرفت خدا کی طرف جانے کے اسباب میں سے ایک ہمارے علماء کلام، یعنی انسان کیوں ڈھونڈتا ہے، ایک وجہ یہی کہتا ہے، دیکھو یہ اس عالم کو دیکھو، اس نظام کو دیکھو، اس سسٹم کو دیکھو، جو خدا نے ترتیب دیا ہے انسان کی تمام ضرورتوں کو تیار کیا ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا ہے خدا نے دیا ہے. وہ مانگا زبان سے نہیں، زبان سے ہم مختلف ممکن ہے چرس بھی مانگے، مراد یعنی زبان فطرت سے، واقعا تم جو محتاج ہو سب خدا نے دیا ہے. ٹھیک ہے، انسان ایک دوسرے کے رکاوٹ بنتے ہیں، وہ الگ ظلم الگ مسئلہ ہے، لیکن جو کچھ ہے خدا نے دیا ہے. اب ایک انسان جب دیکھتا ہے سب کچھ ہے، تو اتنے تو شعور ہونا چاہیے کہ بھائی جس ہستی نے یہ تمام چیزیں میرے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں میرے لیے دودھ تیار کیا ہے، اس لیے کہ میرے دانت نہیں تھے، میرے معدے میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، اور ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے. دیکھیے قدم بے قدم ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے، آپ کے منہ کے اندر جو آب دہان ہے کھانا کو ہضم کرنے میں کتنے مدد دیتا ہے. آب دہان نہ ہو تو آپ کی زبان نہیں چل سکتی، الفاظ نکل نہیں سکتے ہیں، دانوں کو کھانا کو نہیں نکل سکتے ہیں، ہر چیز میں دیکھیں گے. ابن سینا کے بقول دیکھو، ہاتھ کی لکیریں اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں، ابھی پولیس کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے مجرم پکڑنے کے لیے، لیکن کچھ مفید ہے انسان کے لیے. کسی چیز کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے اگر لکیریں نہ ہوتی وغیرہ, تو آپ دیکھ رہے تھے خدا نے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا. تو شکر منعم, جس ہستی نے یہ سب کچھ تیار کیا ہے ڈھونڈنا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ فطرت انسانی میں. تو جس نے احسان کیا اس کی محبت انسان کے دل میں. البتہ یہ بات مد نظر رکھے, مولانا ایک نصیحت کی ہے, اتق شر من احسنت الیہ, اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہے اس کی شر سے اپنا آپ کو محفوظ بھی رکھو. کیوں؟ شاید البتہ ہم جب معصومین کے فرامین کے اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں تو احتمال کی شکل میں. کیوں مولانا نے یہ فرمایا؟ شاید اس وجہ سے ہو کہ بہت سے ہمارے معاشرے کے لوگ جب کسی پر احسان کرتے تو احسان جتاتے ہیں, تھوڑا سا احسان کیا ہے اور نفسیاتی طور پر اس کو رسوا کر دیتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں, میں نے تمہیں یہ کیا تھا, یہ دیا تھا, وہ کیا تھا, تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ کر کے میں نے اس پر احسان کیا ہے اب یہ میرے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا, یہ نہ سوچو. انسان انسان ہے, ہزار بیس بدل دیتا ہے. نفس امارہ ہر انسان کے پاس ہے, غفلت میں نہ جانا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کی طرف محتاج ہے, جس سے فائدہ ملتا ہے اس سے محبت کرتا ہے, اور جس سے آپ کا تعلق ہے اس سے بھی محبت کرتے ہیں. فرض کرو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اسلامی نگاہ میں اسلامی مملکت مسلمان کا وطن ہے, یہ سرحدات تو جابر حکمرانوں نے اقتدار کے لیے بنایا ہے. ہمارے بعض اہل معنی اہل عرفان کہتے ہیں کہ انسان کا وطن خدا ہے, وطن میں سکون ملتا ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد خدا سے سکون ملتا ہے.
محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
اگرچہ سب خدا کے مخلوق ہے لیکن انسان کے ایک خاص نسبت ہے خدا کے ساتھ. فنفخت فیہ من روحی, میں نے اپنا روح انسان میں ڈال دیا, یعنی خاص. حیوان کی روح بھی تو خدا کی طرف سے ہے, جمادات بھی خدا کی طرف سے ہے, لیکن نسبت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص ارتباط ہے جو دوسرے موجودات کا انسان کے خدا کے ساتھ وہ ارتباط نہیں ہے. تو خدا کے پاس پہنچ کر اپنائیت کا احساس کرتا ہے انسان, اس دنیا میں غربت کا احساس کرتا ہے, تنہائی کا احساس کرتا ہے, خدا سے مربوط ہو گیا دنیا میں, آخرت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف نہ حزن. ظاہر دنیا دار غفلت ہے, آخرت کی طرح صاف پردے نہیں ہٹتے ہیں, آخرت میں پردے صاف ہٹتے ہیں. رفعنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, پردے ہٹ جاتے ہیں, آپ حقیقی معنوں میں دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں وہ صلاحیت نہیں ہے, دار غرور ہے, دار غفلت ہے, لیکن تب بھی تزکیہ نفس کے ذریعے اسی دنیا میں بھی بہت سے پردے ہٹ جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں, لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹ بھی جائے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو عرض کر رہا تھا کہ محبت کی ایک وجہ فائدہ تعلق ہے, جس سے ہمارا تعلق ہے وطن سے تعلق ہے, والدین سے. فرض کیجئے کہ آدمی کو اپنے والد کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن جس دن پتہ چلتا ہے یہ میرے والد ہے یا میرے عزیز ہے, خود بہت محبت ہو جاتی ہے اسی تعلق کی وجہ سے. انسان میں حب ذات ہے, اسی وجہ سے اپنی تمام چیزوں سے محبت کا, اپنے گھر دوسرے کے گھر سے بدتر بھی ہو اپنے گھر میں سکون ملتا ہے, بلکہ اپنا میل سے بھی نفرت نہیں کرتا. اپنے کو جب صاف کرتا ہے میل نظر آتا ہے, نفرت نہیں کرتا ہے, دوسرے کے جسم پر نظر آئے تو کتنا نفرت کرتا ہے. خلاصہ اپنی ذات سے محبت ہے, اپنے متعلقات سے محبت ہے. تو یہ حکمت الہی ہے, اس میں بہت سی حکمت ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی سب خودکشی کر لیتے, اگر حب ذات نہ ہوتی نہ جنت کے لیے کوئی کام کرتا نہ دنیا کے لیے کوئی کام کرتا. حب ذات کی وجہ سے جنت کے حصول کے لیے کام کرتا ہے. دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، خطرات سے اپنے کو بچاتا ہے، جہنم سے اپنا آپ کو بچاتا ہے، یہ رحمت خدا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کے یہی عوامل ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، محسن اول. وہ ہستی ہے جو آن بہ آن اس کی طرف محتاج، وہ ہستی ہے کہ آئندہ بھی اس کی طرف محتاج، وہ ہستی ہے کہ ہمارا آبا و اجداد کو بھی وجود میں لانے والا. پھر پیغمبر اور ائمہ اطہار، خدا کے بعد انسانیت کے محسن یہ ہے. خدا جمال و کمال لا متناہی ہے، محمد و آل محمد جمال و کمال مظہر خدا ہے. ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے. اس حد تک خدائی کی ہے اپنے آپ کو کہ مظہر خدا بن گئے. تو جمال سے اب مولا امیر المومنین آپ دیکھیے، عبادت میں سرآمد روزگار، علم میں بقول ابن ابی الحدید کے اور ابھی بھی محققین یہی کہ 12,000 صحابی کم از کم تھے، یا اگر غدیر کے میدان میں جو جمع ہوئے، جس نے پیغمبر کی زیارت کی در حالت اسلام اور پھر کافر ہوئے بغیر دنیا سے چلا گیا صحابی ہے، تو 100,000 صحابی کے معارف ایک طرف، صرف علی کے معارف ایک دوسری طرف رکھے، کوئی تد بھی قابل موازنہ نہیں ہے. علم میں سرامت، شجاعت میں سرامت. عجیب ہے جب کچھ لوگ حسد کرتے ہیں اندھا ہو جاتے ہیں. دیکھیے جب پیغمبر جنگے تبوک جا رہے تھے، علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے، مدینہ میں جانشینی کے طور پر رکھا، لوگوں نے کہا پیغمبر علی کو نہیں لے جا رہے. بعض نے کہا علی اور پیغمبر میں اختلاف ہوا ہے، بعض نے کہا علی کو نعوذ باللہ نحس سمجھتے ہیں. تمام جنگوں میں کامیابی علی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، اب کہتے علی کو دیکھو. یعنی انسان جب حسد کرتا ہے روز و روشن کو شب تاریخ کہتا ہے، اس حد تک ہوتا. ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے دشمن کے خلاف بالکل واضح غلط بات بھی کوئی کرے ہم خاموش بیٹھتے ہیں نا. یہ ایک مسائل ہے انسانوں میں، حق گوئی، حق خواہی کے لیے بہت تقویٰ کی ضرورت ہے. تو یہ مسائل تھے. ایک جوان، 30 سال کے جوان تمام صفات میں سب سے آگے بڑھ جائے، بہت سنت اللہ قابل برداشت ہے. معاویہ کو جو خط محمد بن ابی بکر نے لکھا، جواب معاویہ نے لکھا کہ علی اور اصحاب پیغمبر کی نسبت اہل زمین اور آسمان کے ستاروں کی نسبت تھی. پہلا، میں نے علی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہے، تمہارے والد نے کیا ہے، فاروق نے کیا ہے. یہ اب یہ علم میں، شجاعت میں، عبادت میں، تقویٰ میں، تمام خوبیوں میں، بقول عقاد کہ علی جس میدان میں علی نے قدم رکھا شاہ سوار بن کر نکلا. البتہ کہتے ہیں راز عظمت علی شاہ سواری ہے، جس میدان میں قدم رکھا سر فہرست سب سے اعلیٰ. یہ ہمیں بھی، علی ہمارے لیے اسوہ ہے نا، سب سے اعلیٰ جانے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے. ہم مادیات میں صرف پیسے میں چاہتے سب سے آگے جائے، لیکن علوم میں، فضائل میں، کمالات میں کم از کم پر راضی ہے، دوسرے رستوں میں بہتر ہوں. جبکہ سیرت علی کے سب سے، لیکن بزرگان فرماتے علی کی عظمت کے راز سب سے اعلیٰ جانا نہیں ہے، علی کی عظمت کے راز بندگی علی ہے. خود علی فرماتے کفا بی فخراً ان اکون لک عبدا، خدایا میرے لیے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرے، ان تکون لی ربا، تو میرے پروردگار ہے، میرا رب ہے. وہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میرے عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس عبودیت نے علی کو مظہر صفات خدا بنایا. العبودیت جوہرت کن ہوا ربوبیہ، عبودیت ایک حقیقت ہے جس کے تہ تک جائیں گے تو خدا بندگاری نظر آئے گی، یعنی مظہر صفات خدا. حدیث نوافل آپ کے پاس ہو، ید اللہ بنتا ہے، عین اللہ بنتا ہے، وجہ اللہ بنتا ہے. علی جو بنے اسی قاعدے کی وجہ سے ہے کہ جو اس معنوی میدان میں سفر کرے ان درجات کو حاصل کر سکتا ہے. تو محبت کے یہ عوامل ہیں. اور جس سے فائدہ ملے, اب علی کمالات میں یہ فائدہ میں دنیا میں واسطے فیض خدا, آخرت میں واسطے شفاعت الہی. صرف علی نے سارے ائمہ اذہاب وسیلہ ہے دنیا میں وسیلہ ہے آخرت میں. فیض خدا رحمت خدا دنیا میں بھی انہی کے ذریعے, آخرت میں بھی انہی کے ذریعے. اگر دنیا میں رحمت خدا واسطوں سے آتا ہے, مادی رحمتیں آپ دیکھیے کچھ واسطے نظر آتے اس کا کوئی منکر نہیں ہوتا ہے, یہ بادل, یہ دریا, یہ سمندر, یہ دھوپ, یہ پہاڑ, یہ سب مل کر پانی جاری ہوتا ہے, پھر زمین وغیرہ, یہ سب واسطے ہیں. ان واسطوں کے ذریعے ایک روٹی ہم تک پہنچتی ہے, فیض خدا پہنچنے کے واسطے ہیں. ان سے بالا تر اولیاء خدا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے لولل, اگر یہ نہ ہوتے لرزقل ولا, اگر مخلوقات کو رزق نہ ملتی. بکم یمسک السماء ان تقع على الارض, آپ خلق نہ ہوتے تو آسمان برقرار نہیں رہتا. لولا الحجۃ لساقت الارض باہل حجت, نہ ہو تو زمین اپنی آبادی کو اندر لے جائے گی. اس کے کئی فلسفہ ہو سکتے ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں, خدا نے کائنات کو خلق کیا بندگی خدا کے لیے. بندگی خدا تک کون پہنچے ہیں؟ انبیاء اور ائمہ, اس کے اعلیٰ درجے پر. اگر یہ نہ ہو فلسفہ خلقت ختم ہوتا ہے, تو خلقت کی کوئی فلسفہ نہیں ہے. خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے بندگی کے لیے, بندگی کے منزل تک پہنچانے والے رہبران یہ ہیں. اگر یہ نہ ہو کوئی بندگی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک یونیورسٹی اس وقت بنائے گا جب اس کے لیے اساتذہ ہو, اساتذہ نہ ہو تو یونیورسٹی نہیں بنائیں گے. کیوں؟ علم نہیں چاہتے, علم چاہتے ہیں لیکن اس علم دینے والے نہیں ہیں. اگر اہل بیت دوسروں کو مقصد خلقت تک پہنچانے والے ہیں, مقصد خلقت تک پہنچانے والوں کے درمیان سر فہرست ہے. تو حسن و جمال معنی, حسن و جمال ظاہری, حسن اور فائدہ واسطۂ فیض, یہ سب ہے. اسی لیے شہید مرتضیٰ متحرک کتاب نے یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہوگا, جازر و دافع علی, خوارج کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے. اس میں کہتے ہیں کسی سے نقل کر کے کہ اگر علی کی حقیقی تصویر ابھی دنیا میں آ جائے تو بہت سے لوگ جو علی کو مانتے ہیں شاید چھوڑ کر چلے جائے. وہ علی کو سمجھتے ہیں کیا کہ غلطیوں کے حوصلہ افزائی کرنا, گناہ کے حوصلہ افزائی کرنے والا, غلط لوگوں کو غلطی اور گناہ کے باوجود چھوڑانے والا. جس طرح عجیب ایک سیاست مدار صاحب کا ہے, اپنی پارٹی کے آدمی, تمہارے پارٹی کے آدمی غلط آدمی ہے, خلاف قانون کرنے والا ہے, قاتل ہے, چاقو کش ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, لیکن تم ووٹ کی وجہ سے اس کی حمایت کرتے ہو, اس کو یہ گالی سمجھتے ہیں. ہمارے جو سیاست مدار ہے اور یہ ہر قسم کے چیزوں سے محروم ہیں ان میں سے بہت سے لوگ, اس کے باوجود اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں. اب علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جتنا جرم جنایت کرنا ہے کرو. علی آئے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے, صالح بنانے کے لیے, مؤمن اور عمل صالح والے بنانے کے لیے, نہیں آئے ہیں لوگوں کے گناہ, لوگوں کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے, گناہ کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, گناہ کے بازار گرم کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے اہل بیت کی محبت کے تمام عوامل اہل بیت کے پاس, دنیوی سعادت, اخروی سعادت, ان تمام محبتوں کے باوجود اہل بیت نے کچھ حاصل نہیں کیا. مسلمیت کے علاوہ, شہادت کے علاوہ, غم کے علاوہ امت نے اہل بیت کو کچھ نہیں لیا. تو اہل بیت کی محبت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آپ معرفت اہل بیت معاشروں کو دے دے, لوگ محبت کریں گے. خدا نے حضرت موسیٰ سے اور حضرت داؤد سے فرمایا لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو. عرض کے خدا کس طرح سے فرمایا؟ میری نعمتوں کی یاد تازہ کرو, میری نعمتوں کو بتاؤ خدا کہ یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے, تو لوگ محبت کریں گے. لوگ اتنی فلسفی دلائل نہیں سمجھتے ہیں, سادہ چیزیں, عملی چیزیں جو روزہ مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہمارے احادیث ائمہ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالو, ان کو دشمنی نہ ڈالو. تم ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، عیب و ننگ کا باعث نہ بنو، تو محبت اہل بیت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہماری ذمہ داری. کس طرح سے محبت ڈال سکتے؟ ایک محبت کے ذریعے. اہل بیت کی صحیح معرفت ہمیں ہو تو ہم دوسروں کو معرفت دے سکتے ہیں. اگر اہل بیت کی معرفت ہو جائے تو لوگ آئیں گے. وہی شیر متحرک کے جملہ عرض کیا، بہت سے لوگ جو ابھی دشمن ہیں اگر علی کی صحیح تصویر ان کے سامنے آ جائے تو علی کے دوست بنیں گے، غلط تصویر ان کے پاس گئی ہے. مرقال عدی ابن حاتم کے بیٹوں میں سے ایک ہے، جب شامی جنگ صفین میں شامی سپاہی سے ملاقات کرتا ہے، پوچھتا ہے تم کیوں علی کے ساتھ جنگ کرتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ علی نماز نہیں پڑھتے ہیں. شام والے علی سے اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ علی کی غلط تصویر ان کے پاس گئی ہے. امیر شام جب علی کا سب کرتا تھا، سب سے پہلے کہتا تھا خدایا علی نے دین خدا کو چھوڑ دیا ہے اس لیے میں سب کرتا ہوں. ایک تصویر، غلط تصویر پیش کرتا ہے، پھر یہ کام ہو سکتا. تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ معرفت اہل بیت ہم خود حاصل کریں. اور معرفت تنہا چیز نہیں ہے، محبت دل میں پیدا ہونے کے مختلف عوامل ہیں، ان میں سے ایک معرفت. یہ یادیں، یہ مجالس، یہ قصائد، یہ سب اشعار وغیرہ سب مؤثر ہے دل میں محبت پیدا ہونے کے لیے، لیکن سب کے پشت پر معرفت کی ضرورت ہے. معرفت وہ سنگ بنا ہے کہ ان تمام محبت کے عوامل ان سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ایک آدمی محبت کرتا ہے، ایک دن سوچنے لگے میں کیوں محبت کرتا ہوں، کوئی دلیل نہ ہو تو چھوڑ دے گا. تو معرفت اور اس کے علاوہ محبت کے دوسرے عوامل اور معاشرے میں بھی اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے لوگ سب سے زیادہ علمی افراد ہوں میدان علم میں، اخلاقی میدان میں سب سے زیادہ با اخلاق ہو، عبادت کے میدان میں سب سے زیادہ عابد ہو، جہاد کے میدان میں سب سے زیادہ مجاہد ہو، تو دنیا اہل بیت کے دروازے تک آئیں گے. مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان الناس علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا اندازہ ہو جائے تو ہماری پیروی کریں گے. کلام اہل بیت کو دوسروں تک پہنچائے، معارف اہل بیت کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت کوتاہی کی ہے. قیامت کے دن ایک عالم، آپ عام طور پر جانتے ہیں آغائے قراتی، مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے مقصر ہیں اس حوالے سے. کہتے قیامت کے دن اگر میدان محشر میں کوک کے کمپنی کے ملازم کو کھڑا کیا جائے اور مجھے جو مکتب جعفریہ کے مبلغ ہے کھڑا کیا جائے، تو اس سے پوچھے تم نے کیا کیا ہے اس کمپنی کے، وہ کہے گا کہ میں نے یہ کام کیا کہ جب بھی آدمی کو پیاس لگتی ہے، جب بھی کسی کو پیاس لگتی ہے، پانی اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، کوک ذہن میں آتا ہے. یہی کیا ہے نا، پیاس جب لگتی ہے آپ کے ذہن میں یہی بوتل کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. اب مجھ سے اگر پوچھے میں کیا جواب دوں؟ دنیا میں جب کوئی مشکل پیش آتا ہے ہمارے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دین ذہن میں آتا ہے، امام زمانہ ذہن میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. دنیا کے لوگ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ مشکلات کی وجہ دین سے دوری ہے. یعنی اس حد تک تبلیغ دین کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی سمجھے ان برائیوں کی وجہ دین سے دوری ہے، ان برائیوں کا حل دین سے نزدیک ہونے میں ہے. حضرت آیت اللہ مکارم کی کتاب ہے امام حجت کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام، اسی میں ایک باب میں یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت امام آئیں گے جب بشر کے سمجھ میں آ جائے کہ بشر کے مشکلات خدا سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، مشکلات کا حل خدا کے نزدیک ہونے میں ہے. اس ادراک تک اگر بشر پہنچ جائے تو امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازگار ہے. ورنہ 12 امام تھے، 1,24,000 پیغمبر تھے، ظاہر ہوتے ہوئے پردہ غیب میں تھے، کوئی ان سے استفادہ کرنے والا نہیں تھا. کربلا میں اس مرحلہ تک پہنچا کہ حسین نے دیکھا کہ میری حیات سے میرے خون بہتر اسلام کی خدمت کر سکتا ہے. یہ عجیب ہے. امام کی حیات سے، علم سے، معرفت سے، تقویٰ سے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن ابھی امام سمجھ رہے امت اس حد تک منحرف ہو چکی ہے کہ صرف خون حسین امت کو بیدار کر سکتا ہے. آج 3 محرم ہے، عمر ابن سعد کربلا پہنچا ہے، خط بھیجا، پیغام بھیجا حسین کی خدمت میں، کسی سے کہا یہ خط لے کر جاؤ، پیغام لے کر جاؤ. کہا کہ حسین کو خط لکھنے والوں سے ایک میں ہوں، اگر میں پوچھوں آپ کیوں آئے ہیں، فرمائے گا کہ تمہارے خطوط. کئی آدمیوں سے عمر صاحب نے کہا تم جاؤ حسین تک پیغام پہنچاؤ، کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے. سب خط لکھنے والے تھے، کتنے بدقسمت لوگ تھے. ایک نے کہا کہ میں نے حسین کو خط نہیں لکھا، میں لے جاتا ہوں. لیکن بہت شقی تھا، بہت دشمن آل محمد تھا. آیا ابو حمزہ سیداوی تھے غالباً، انہوں نے اس کے راستے کو روکا. امام سے عرض کیا تھا مولا یہ بڑا بے ادب انسان ہے. اس کے پاس گیا، فرمایا کہ تم اسلحہ کو ادھر رکھو، پھر حسین کی خدمت میں جاؤ، تیار نہیں ہوا. فرمایا کہ پھر تمہاری تلوار پر میں بھی ہاتھ رکھوں گا، تیار نہیں ہوا. کہا کہ تم اپنے پیغام مجھے بتاؤ، میں پہنچاؤں گا، تیار نہیں ہوا. کہا کہ پھر تمہیں اجازت نہیں، واپس کیا. کوئی اور آدمی آیا، پیغام پہنچایا. حسین نے فرمایا اہل کوفہ نے، عراق والوں نے خط لکھا ہے، اس لیے میں آیا ہوں، اگر نہیں چاہتے ہو واپس چلا جاؤ. واپس چلا جاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہدف چھوڑ دیں گے. حسین کا ہدف امر معروف نہی عن منکر ہے. خود نے فرمایا باطل کے خلاف قیام ہے. عراق والوں نے اس قیام میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، عراق آئے، ورنہ حسین کل عالم اسلام میں گھومتے، ناصر و مددگار طلب کرتے ہوئے تاکہ باطل کے خلاف یہ قیام کرے. آپ نہیں فرمایا میں قیام چھوڑ دیتا ہوں، فرمایا کربلا سے واپس جاؤں گا. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عموماً جنگ کو معاشرہ پسند نہیں کرتا ہے، تو حسین نے تو وہ تمام حکمت عملی اپنائی، فرمایا میں جنگ نہیں چاہتا ہوں. دیکھو حسین آئے ہیں، اس کے باوجود جب شمر میں نامناسب الفاظ کہا اور حبیب نے عرض کیا مولا میں اس کو قتل کر دوں، فرمایا نہیں، ہم جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس طریقے سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ، اس وقت کے معاشرہ یہ سمجھے کہ حسین کو مجبور کیا. حسین تو پیغام حق پہنچانے کے لائے، یعنی حق کے ساتھ دینے کے علاوہ معاشرے کی ذہنیت کو بھی اپنے ساتھ لے چلنا ہے. آپ بعض اوقات حق کے ساتھ دیتے ہیں لیکن معاشرہ اگر اس کو نہ مانے اس کا اثر کم ہوتا ہے. 3 محرم کو عمر صاحب 4,000 سپاہیوں کے ساتھ آیا. جب امام کا پیغام سنا، خط لکھا کوفہ، ابن زیاد نے جو جواب لکھا اس جواب سے سمجھ میں آیا کہ حسین کو شہید کرنا چاہتا ہے. اب آپ جانتے ہیں قدم بہ قدم ظلم میں اضافہ ہوا، لشکر کوفہ کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا. عام طور پر 3 محرم کو اصحاب حسین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ اصحاب جو باوفا اصحاب جن پر حسین ناز کرتے تھے، ایسے اصحاب جن کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں میرے نانا کو بھی ایسے اصحاب نہ ملے، نہ میرے والد کو، نہ میرے بھائی کو. پیغمبر کے اصحاب، علی کے اصحاب، امام حسن کے اصحاب جب جنگ کے لیے جاتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، 50% شہادت کا احتمال، 50% صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس آنے کا احتمال ہوتا تھا، لیکن کربلا میں جانے والے سب کو یقین شہید ہو جائیں گے، ان کے ناموس اسیر ہو جائے گی، ان کے مال اور دولت لٹ جائے گا، سب کچھ اس راہ میں دے رہے ہیں، یقینی شہادت کے ساتھ آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی مانند کوئی اور نہیں. صرف یہی وجہ نہیں, خود امام جانتے ہیں کتنی فضائل ہے اس قوم کی, اس کی وجہ سے امام فرما رہے ہیں میرا اصحاب جیسے کوئی نہیں. حر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, حر وہی ہے, حر کی زندگی بہت امید افزا زندگی ہے. کہاں سے کہاں پر آئے, چند لمحوں میں جہنم کو چھوڑ کر جنت میں آیا, لشکر کفار کو چھوڑ کر لشکر رحمان میں شامل ہوا, یزید کو چھوڑ کر حسین کے سب میں شامل ہوا. معمولی چیز نہیں ہے, عظیم فیصلہ ہے, عظیم ارادہ کا مالک. لیکن ایک قسم کی پاکیزگی حر میں پہلے سے تھی, آپ کو یاد ہے نا, اور حسین کے اخلاق کریمہ نے حر کو مزید متاثر کیا. جب حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی حر کی, لشکر حر 1000 ہے اور ان کے گھوڑے ہے, اونٹ ہے, سب پیاسے. حسین نے حکم دیا سب کو پانی پلایا, جانوروں کو بھی پانی پلایا. ایک راوی کہتا ہے سب سے آخر میں پہنچنے والا میں تھا, کافی تھکا ہوا تھا میں پیاس کی وجہ سے, حسین خود نے مجھے پانی پلایا, میرے اون کو پانی پلایا. اس اخلاق نے شاید حر پر اثر کیا تھا. جب حر نے حسین کا راستہ روکنا چاہا, حسین واپس جا رہے تھے, راستہ روکنا چاہا اور لگاؤ میں اصل حسین کو روکا, تو امام نے فرمایا ثقلت کا امک, تمہاری ماں تم پر گریا کرے. حر نے کہا مولا اگر آپ کی والدہ جناب سیدہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں ضرور جاؤں. ایک قسم کی تھوڑی سی صحیح معرفت ہے حسین کی, قدر حسین تھوڑا سا جانتا ہے, اسی نے حر کو عاشور کے دن خوش قسمت بنایا. قرہ کہتا ہے کہ حر نے مجھ سے کہا قرہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے. میں نے احساس کیا کہ حر دور ہونا چاہتا ہے, کسی کنارے پر جانا چاہتا ہے, میں چلا گیا. اب حر تھوڑا سا آگے بڑھ رہا تھا, لشکر عمر سعد کے دوسرا آدمی حر سے پوچھا حر کیا حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ بہت طاقتور شجاع آدمی تھا. اس جملہ کو سننا تک کامنے لگا حر. اس نے کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھے لشکر کوفہ میں, لشکر ابن زیاد میں سب سے بڑا شجاع کون ہے, یقیناً میں تیرا نام لیتا. تم ڈر رہے ہو, کام رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, اس لیے میں کام رہا ہوں. قسم بے خدا میں جنت پر جہنم ترجیح نہیں دوں گا. یہ کہہ کر خیمگاہ حسینی کی طرف آیا, جب نزدیک ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گردن کے پیچھے بند کیا, آیا السلام علیکم ابا عبداللہ, حسین میرا سلام ہو آپ پر, میرا توبہ قبول ہے, سب سے پہلے آپ کا راستہ روکنے والا میں ہوں, سب سے پہلے سیدانیوں کے دل میں خوف پیدا کرنے والا میں ہوں, مولا توبہ قبول ہے, رحمت للعالمین کا فرزند ہے, مظہر صفات خدا ہے. فرمایا ہر خدا تمہارے توبہ قبول فرمائے گا, خدا تمہارا توبہ قبول فرمائے گا. اور نارض کے مولا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میدان کی طرف جاؤں. مولا فرماتے آپ میرے مہمان ہیں, مہمانی کا حق ادا کریں گے. فرمایا مولا میں اس اشقیا کو نصیحت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, آپ اجازت دے. اجازت دی اور میدان کی طرف گیا. فرمایا لوگوں تم نے دعوت کر کے حسین کو بلایا ہے, ابھی تم نے حسین کا محاصرہ کیا ہے. وہ پانی جس سے یہودی مجوسی درندے جانور سب پیتے ہیں آل محمد پر تم نے حرام کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کے مقام کو تم نہیں جانتے ہو, فرزند رسول حسین کے علاوہ کوئی اور ہے؟ لیکن کسی پر اثر نہیں کیا. اور واپس آئے حسین کی خدمت میں, اس نے جہاد لی, اس نے جہاد لینے کے بعد میدان میں گیا, خوب جنگ لڑی, خوب جنگ لڑی. مومن میدان جنگ میں کسی سے نہیں ڈرتا, اسی لیے خون سردی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بنا حسن انجام دیا. بسیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہید ہوئی, شہید ہوئے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مختلف روایت ہے, بعض روایات کے مطابق اصحاب حسین گئے حر کو اٹھا کر لے آئے, بعض روایات کے مطابق حسین خود حر کے سرانے گئے. بہرحال حسین نے سر ادھر حر کو اٹھایا, اپنے زانوں پر رکھا, جس طرح سے حسین نے علمدار عباس کے سر ادھر کو اپنے زانوں پر رکھا, ابھی حر کے سر ادھر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں. فرماتے حر, تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا, آزاد انسان رکھا, واقعاً تم آزاد انسان تھے. حر نہ صرف اپنے فداکاری کی, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے غلام کو رائے حسین میں قربان کر دی. الا لعنت الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.